पीर 27 अप्रैल के सरबीन के साथ शफी नकी जामई का सलाम। नेपाली जलजले ने अब तक 4000 की बलि ली, मुतादद मुतासरा इलाकों तक अब तक रसाई नहीं। चश्मदीद गवाह ने कहा,
पानी की किल्लत है, बिजली की दिक्कत है, दवा की जरूरत है, रहने खाने पीने का इंतजाम मुश्किल दिख रहा है।
नेपाल के जलजले और मुजबरात का तफसीली अहवाल आलमी खबरों के बाद।
ये बीबीसी उर्दू सर्विस है, नुखपत मलिक से खबरें सुनिए। नेपाल में हुकाम का कहना है कि इस वक्त करीबन हर एक पुलिस एहलकार और फौजी जलजले के मुतासरीन के लिए इमदादी सरगर्मियों और लोगों की तलाश में मसरूफ हैं। हुकाम ने अब 4000 अफराद के मरने की तस्दीक कर दी है। तफसील सुनिए अब्दुल्ला फारूकी से।
वजारत दाखिला के एक तर्जुमान ने बताया है कि उन्हें मजीद हेलीकॉप्टर्स की जरूरत है, लेकिन अब भी हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। नेपाल में आने वाले इस 7.8 शिद्दत के जलजले के मरकज वाले इलाके में मौजूद देहाती अफराद ने बताया है कि उन तक अब तक कोई इमदाद नहीं पहुंची। उधर हेलीकॉप्टर्स माउंट एवरेस्ट पर फंसे कोह पैमाओं को बचाने में मसरूफ हैं। हुकाम के मुताबिक अब तक 200 से जायद कोह पैमाओं को बचाया जा चुका है। दारुलहुकूमत काठमांडू इस वक्त टेंट नुमा शहर में तब्दील हो चुका है और इस खदशे का इजहार किया जा रहा है कि मलबे तले अब भी हजारों अफराद दबे हुए हैं।
चीन ने माउंट एवरेस्ट पर आने वाले जलजले के बाद मुल्क के शमाल में जारी कोह पैमाई की मौसम बहार की तमाम सरगर्मियां मनसूख कर दी हैं। चीनी हुकाम का कहना है कि करीबन 400 कोह पैमा बर्फानी तौदों के गिरने के बाद अब महफूज मकामात पर हैं। हुकाम के मुताबिक दुनिया की इस बुलंद तरीन चोटी के नेपाल में मौजूद हिस्से में जलजले के बाद बर्फानी तौदे गिरने के बायस मरने वालों की तादाद 18 है और वहां हेलीकॉप्टर्स इमदादी सरगर्मियों में अब तक मसरूफ हैं। पाकिस्तान के शहर पेशावर समेत सूबे खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और तूफानी बारिश के नतीजे में 44 अफराद हलाक हुए हैं। मजीद सुनिए शुमाइला खान से।
पेशावर कमिश्नर ऑफिस के एक अहलकार ने बताया कि पेशावर और उससे मुलहिका इलाकों में शदीद बारिश और तूफान के नतीजे में 44 अफराद हलाक जबकि 200 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। इससे कबल कमिश्नर पेशावर ने बताया था कि कुछ ही देर में मुतासरीन तक इमदाद पहुंच जाएगी जिसमें खाने पीने की अशिया और टेंट समेत दीगर जरूरी चीजें शामिल हैं। हुकाम के मुताबिक पेशावर में 30, चारसद्दा में 9 और नौशहरा में 5 अफराद हलाक हुए हैं। पेशावर में जख्मी होने वाले अफराद की तादाद 162 है, चारसद्दा में 18 जबकि नौशहरा में ये तादाद 45 है। कमिश्नर पेशावर के मुताबिक सैलाबी सूरतेहाल का इम्कान नहीं है।
पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान के शहर क्वेटा में फायरिंग के एक वाकये में शिया हजारा कबीले से ताल्लुक रखने वाले 2 अफराद हलाक हो गए हैं। क्वेटा से मोहम्मद कासिम।
फायरिंग का वाकया सेल्टा टाउन के इलाके में पेश आया। सेल्टा टाउन पुलिस स्टेशन के एहलकार ने बताया कि हजारा कबीले से ताल्लुक रखने वाले 3 अफराद एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के दफ्तर में बैठे थे जहाँ 2 नामालूम मोटरसाइकिल सवार आए और उन पर फायर खोल दिया जिसके नतीजे में 2 अफराद मौके पर हलाक हो गए जब तीसरा शदीद जख्मी हुआ। फायरिंग का निशाना बनने वाले 3 अफराद बस के जरिए ईरान से मुत्सिल सरहदी टाउन तफ्तान जाना चाहते थे। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक ये फिरका वाराना टारगेट किलिंग का वाकया है।
अफगानिस्तान के शिमाली सूबे कंदूज में अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज और तालिबान शिद्दत पसंदों के दरमियान झड़पें जारी हैं। शिद्दत पसंदों की जानिब से सरकारी एहलकारों पर हमले किए गए हैं। हुकाम का कहना है कि इलाके का कुछ हिस्सा बागियों के कब्जे में है और उन्होंने ये चढ़ाई 3 दिन पहले शुरू की थी। हुकूमत का कहना है कि शिद्दत पसंदों का मुकाबला करने के लिए उसकी जानिब से मजीद फोर्सेज भेजी गई हैं। इन झड़पों में मुतअद्दिद अफराद हलाक हुए हैं। यमन से मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक सऊदी अरब और उसके इत्तेहादी ममालिक के तैयारों ने दारुलहकूमत सना समेत मुख्तलिफ इलाकों में फिजाई हमले किए हैं जबकि बहरी जहाजों से भी बमबारी की गई है। सऊदी अरब की जानिब से यमन में फिजाई हमले खत्म करने के ऐलान के बाद पहली बार दारुलहकूमत में फिजाई हमले किए गए हैं। इससे पहले इस ऐलान के चंद घंटों बाद ही ताज में फिजाई हमले किए गए थे। दूसरी जानिब यमन के जलावतन वजीर खारजा ने साबिक यमनी सदर के अमन मुजाकरात की अपील मुस्तरद करते हुए कहा है कि वो हौसी बागियों से मशरूत अमन मुजाकरात करने पर तैयार है। बुरुंडी में फौज को तैनात कर दिया गया है। वहां दूसरे दिन भी मुल्क के सदर पियर कोरनजिजा के इस फैसले पर एहतजाज जारी है जिसमें उन्होंने तीसरी बार मुल्क का सदर बनने के लिए इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान किया है। पुलिस ने दारुलहकूमत बुजम्बूरा के 5 इलाकों में मुजाहरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया। मिस्टर कोरनजिजा के एक अहम हरीफ को गिरफ्तार भी किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम टोनी एबट ने इंडोनेशिया के सदर जोको विदोदो को एक खत में रहम की अपील की है। ये अपील उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के उन दो बाशिंदों के लिए की है जो मनुष्यात स्मगल करते हुए इंडोनेशिया में गिरफ्तार हुए हैं। इन दोनों अफराद को बताया गया है कि मंगल तक उन्हें फायरिंग स्क्वाड का सामना करना पड़ सकता है। ईरान में हुकाम आजकल मर्दों की खूबसूरती बढ़ाने वाली खिदमात पर नजर रख रहे हैं और अब उन्होंने हेयर ड्रेसर्स को कुछ पैगाम दिया है। सुनिए अहमद रजा से।
ईरानी हुकाम ने हेयर ड्रेसर्स को खबरदार किया है कि वो अपने मर्द गाहकों की भवें न बनाएं। जिसके बाद हेयर ड्रेसर्स की यूनियन ने अपने मेंबरों से कहा है कि भंवें बनवाना गैर इस्लामी है। ईरान में मर्दों और औरतों में भंवें बनवाने का रुझान बहुत ज्यादा बढ़ गया है। यूनियन ने हेयर ड्रेसर से यह भी कहा है कि वो मर्दों के जिस्मों पर टैटू भी ना बनाएं। ईरानी हुकाम ने मर्दों में खूबसूरती बढ़ाने वाली खिदमात पर बहुत हद तक कदगन तो लगा दी है, मगर ईरान में फैशन को समझने वाले मर्दों में इजाफा देखने में आ रहा है।
ये बीबीसी उर्दू सर्विस है।
पंजाब में शिद्दत पसंदों के साथ कोई रवादारी नहीं। पंजाब के वजीर दाखला,
हमारी जो काउंटर टेररिज्म की पॉलिसी है वो चाहे दाएश है, चाहे टीटीपी है, चाहे लोकल कमांडर्स हैं, चाहे जो भी है, उनके ये यकसा है, जीरो टॉलरेंस है। देयर इज नो सच थिंग कि ये गुड है, ये बैड है, ये हमारा है, ये और किसका है। एंड द लॉ इज इफेक्टिव अगेंस्ट एवरीबॉडी।
आगही के लिए सैरबीन सुना कीजिए।
हालात हाजरा का प्रोग्राम सैरबीन बी बी सी उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। नेपाली हुकाम कहते हैं कि मुल्क का हर एक सिपाही और फौजी इस वक्त हफ्ते को आने वाले तबाहकुन जलजले के मुतासरीन को ढूंढ निकालने और मलबे से निकालने में मसरूफ है। नेपाली वजारत दाखला कहती है कि मजीद हेलीकॉप्टर दरकार हैं। अब तक 4,000 अफराद की हलाकत की खबरें आ चुकी हैं, लेकिन खदशा यही कि हलाक शुदगान की तादाद में इजाफा होगा। जलजले के मरकजी मुकाम के अतराफ वाले देही इलाकों में रहने वालों को शिकायत के मतलब मुनासिब इमदाद उन्हें अब तक मैसर नहीं। दूर दराज के मुतासर इलाकों का हाल इससे भी बुरा है और लोग खुले आसमान तले आर्जी खेमों में पहुंचे बैठे मुंतजर इमदाद फरदा हैं। आंखों देखा अहवाल बताने के लिए हमारे नामा निगार शकील अख्तर दिल्ली से हंगामी बुनियाद पर काठमांडू पहुंचे हैं। शकील अख्तर, इस वक्त आप कहां पर हैं और क्या दिखाई दे रहा है?
शफी, इस वक्त काठमांडू के बिल्कुल मरकज में हम लोग हैं और पूरा शहर अंधेरे में डूबा हुआ है। रनिंग वाटर की कोई सप्लाई नहीं है, खाने पीने के सामान की जबरदस्त किल्लत है। पूरा शहर छोटे छोटे पार्कों में, सड़कों पर और जहां पर भी कोई खुला मुकाम है, अपने घरों से बाहर टेंट होते हैं पन्नियों की जिसकी यहां कहते हैं, वो टेंट बनाकर लोग रह रहे हैं। क्योंकि पिछले 2-3 दिनों में जो जलजले के बाद के जो झटके आते रहे, उससे इतना जबरदस्त खौफ हरास यहां पर पूरे शहर में है कि लोग अपने घरों में अभी भी सो नहीं रहे हैं।
इस वक्त शकील अख्तर, सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की है और क्या है ऐसी चीज जो वहां नहीं है?
सबसे ज्यादा जरूरत इस वक्त जो है वो खाने पीने की चीजें और पानी की बहुत जबरदस्त जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर सप्लाई पानी की बिल्कुल बंद है, बिजली बिल्कुल नहीं है और जिसकी वजह से जो जरूरी काम है वो भी नहीं हो सकते। पूरी दुनिया से इमदादी सामान पहुंचे हैं, लेकिन चूंकि नेपाल के जो वसाइल हैं वो इतने महदूद हैं कि एयरपोर्ट पर बहुत सारे जहाज खड़े हुए थे, उनके सामान ना वहां से अंदर आ पा रहे थे, ना उनकी तकसीम कायदे से हो पा रही है। तो पूरा एक निजाम है, लोग पूछ रहे हैं कि वो जो इमदाद आ रही है वो कहां जा रही है, किस तरफ जा रही है, कैसे पहुंचेगी। काफी एक मुश्किल हालात का सामना है, खासतौर से जो मुतासरीन है वो एक तरफ तो परेशानियां हैं, मलबे गिरे हुए हैं, तीसरा दिन है और बड़ी मुश्किल हालात में लोग गुजार रहे हैं। हर तरह की इमदाद की इस वक्त जरूरत है।
शकील अख्तर, जो दबे हुए हैं वो अब तक दबे हुए हैं, इनको जो दब गए हैं निकालने का कोई निजाम है?
शफीज, आप किसी ने भी जो जलजले के कवरेज जिसने किया है वो उसको अंदाजा होगा, क्योंकि दबी हुई लाशें पता नहीं चल पाती और मलबे में दबी होती हैं, फजा में यकीनन मक्सशुदा लाशों की बू बिल्कुल वाजे तौर पर महसूस की जा सकती है। क्योंकि थोड़ा सा यहाँ का जो मौसम है वो इतना गर्म नहीं है जितना पाकिस्तान या हिंदुस्तान में इन दिनों में है, लेकिन आज उसको निकालने के लिए अब यहाँ पर मुकामी लोग काफी बड़ी तादाद में रजाकार के तौर पर आए हैं, मलबे को हटाकर कोशिश करते हैं कि दबी हुई लाशों को निकाला जाए।
जो लोग जख्मी हुए हैं उनके लिए क्या बंदोबस्त है, अस्पतालों का क्या निजाम है, वहाँ पर दवाइयाँ हैं, जो ये बच गए हैं क्या बच पाएंगे?
अंदाजा ये है कि 8,000 से 10,000 जख्मी है, जिसमें कुछ लोग बहुत मजरूह हुए हैं। यकीनन यहाँ पर बहुत जबरदस्त और बहुत शदीद कमी डॉक्टरों की है, जो इमदादी टीमें पूरी दुनिया से आई हुई हैं, खासतौर से भारत ने भी इस सिलसिले में काफी मदद की है, वहां से कई टीमें आई हुई हैं और नेपाल में भी काफी बड़ी तादाद में जो वॉलंटरी जो डॉक्टर्स वगैरह थे उन्होंने अपना सारा निजाम शुरू कर दिया है। तो काफी हद तक इस पे कुछ मदद पहुंच रही है और यकीनन बहुत सारे लोगों को इसमें बचा लिया जाएगा।
लेकिन इमदाद को बांटने का एक निजाम होता है शकील अख्तर, इस वक्त निजाम है یا وہ ہے ہی نہیں تو یہ جائے گا کہاں, بٹے گا کیسے, کیا ہوگا؟
یہ ایک ایسا سوال ہے جو یہاں ہر شخص پوچھ رہا ہے, کیونکہ آج ایسا پہلا دن تھا جب امدادی سامان کافی بڑے پیمانے پر یہاں نیپال کے کاٹھمانڈو کے ہوائی اڈے پر پہنچنے لگیں, اور اتنے طیارے آئے ہیں کہ کوئی نارمل جو پیسنجرز جو فلائٹ ہوتی تھیں انہیں اترنے نہیں دیا تھا, زیادہ تر جو امدادی جہاز تھے وہی آ رہے تھے, اور اتنا سامان ہوائی اڈے پر رکھا ہوا ہے کہ انہیں یہاں شہر تک وہ پہنچانا انہیں مشکل ہو رہا ہے. وہ یقینی طور پر جو حکومت کی جو کمیاں ہیں اس میں نظر آ رہی ہیں, اس کا نظام واقعی یہاں پر ہے نہیں. حالانکہ بڑے پیمانے پر لوگ رضاکار سامنے آئے ہیں, جن علاقوں میں بہت زیادہ ہلاکتیں ہوئی ہیں اور مکان مخدوش ہو گئے ہیں, وہاں پر بڑے سب جو نوجوان لوگ ہیں وہ نکل کر ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ایک دو دنوں میں حالات جیسے جیسے گزر رہے ہیں اور بہتر ہوں گے, اور کل شاید پانی اور کھانے کا جو سلسلہ ہے, جو پریشانیاں ہیں, اس میں تھوڑی سی یقیناً کمی آئے گی.
نیپالی دارالحکومت کاٹھمنڈو سے یہ تھے ہمارے نامہ نگار شکیل اختر براہ راست. نیپال کے اس تباہ کن زلزلے کی مزید تفصیلات اور متاثرین کے لیے کہاں کیا ہو رہا ہے, حکومت کیا کر رہی ہے, سیاستداں کیا کر رہے ہیں, یہ سب جاننے کے لیے میں نے کٹھمنڈو میں سینئر صحافی اور تجزیہ کار سی کے لال سے بات کی. جاننا چاہا کہ داخلی اور بیرونی امداد کا کیا حال ہے.
ابھی ایسا ہے کہ انٹرنیشنل مدد تو آنی شروع ہوئی ہے, جو گورنمنٹ کا فگر ہے, ایکچوئل فگرز اس سے زیادہ ہونے کی پاسبلٹی ہے, کیونکہ ابھی بھی بہت ایسی جگہیں ہیں جہاں راحت نہیں پہنچ سکا ہے. تھوڑا بہت سکون اس لیے ہوا ہے کہ آج بارش نہیں ہوئی, مگر دہشت کے بعد کا جو فیز ہے وہ ابھی دکھ رہا ہے. ڈیلی لائف کے چیلنجز ہیں, پانی کی قلت ہے, بجلی کی دقت ہے, دوا کی ضرورت ہے, جن کے گھر گر گئے ہیں یا ڈیمیج ہو گئے ہیں ان کے لیے رہنے کی دقت ہے, کھانے پینے کی سامان کا انتظام کرنا مشکل دکھ رہا ہے.
تو سیکھے لال جی, ایسے نیپال کے کون کون سے دور دلاز کے علاقے ہیں کہ جن علاقوں تک ابھی مدد نہیں پہنچ پائی ہے, اور وہاں اندازن کتنی تعداد میں لوگ رہتے ہوں گے؟
آج کو ایک کا اثر تقریباً 11 ضلعوں میں جو کٹھمنڈو ویلی کے آس پاس ہیں ان میں رہا ہے, اور ایکسٹینڈ ہوتا ہے ہمالیہ تبتن ایریا تک. تو جو اپر ہمالیہ رینج ہے وہاں ابھی ایکسس نہیں ہو پا رہا ہے. 11 ضلعوں میں سے 7 کو گورنمنٹ نے اناؤنس کیا ہے ہائیلی افیکٹڈ. کٹھمنڈو ویلی میں تو ہر جگہ لگ بھگ پہنچ ہے, جو بغل کے ہی ضلع ہیں ان کے اپر ریچز میں اوپری حصوں میں پہنچانے میں دقت ہو رہی ہے. کچھ ہیلی کاپٹر آ رہے ہیں, کچھ جگہوں پر جو آرمی کا بڑا ہیلی کاپٹر ہے وہ لینڈ نہیں کر سکتا ہے, تو چھوٹے ہیلی کاپٹر کے ذریعے پہنچنے کی کوشش ہو رہی ہے, مگر جو اسکیل آف ڈیواسٹیشن ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ ہر جگہ پہنچنا بہت مشکل دکھ رہا ہے.
ایسا ہوتا ہے سیکھے لال جی کہ جب ایسا زلزلہ آئے, سیلاب آئے, تو بیماریوں کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. ابھی ایسی صورتحال تو نہیں پیدا ہوئی یا ہو گئی ہے؟
یہ پرابلم تو کٹھمنڈو میں ہی دکھ رہی ہے. شہر کے بیچوں بیچ ٹوڑی کھیل ایک جگہ ہے, وہاں 5,000 سے زیادہ لوگ ایک کیمپ میں ہیں. پانی کی دقت ہے, کھانے کی دقت ہے, مگر اس سب سے بڑی دقت سینیٹیشن کی ہے. جب اتنے لوگ لگ بھگ کٹھمنڈو کا سب لوگ گھر سے باہر تھے رات بھر, تو جب اتنے لوگ ایک جگہ رہیں گے تو سانسوں سے جو ڈیزیز ہوتے ہیں یا پھر سینیٹیشن کے پرابلم کی وجہ سے بچوں کو خاص کر کے یا بوڑھوں کو یا جو پہلے سے ہی بیمار ہے ان کے لیے بہت دقت ہوتی ہے, اور دوا کی جو ضرورت ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. پانی کا پرابلم ہے جس کی وجہ سے لوگ اپنا ہاتھ پیر اچھی طرح سے دھو نہیں پاتے ہیں, تو یہ سب کمپاؤنڈڈ پرابلم ہے.
دواؤں کی قلت ہے تو کیا دوائیں پہنچ رہی ہیں؟ ڈاکٹر اتنے ہیں اور وہاں پر اتنے اسپتال شفا خانے
جو مندوں میں تو کل تک پرائیویٹ دکانیں بھی نہیں کھل رہی تھی, آج سے کھل رہی ہے, تو جن کے پاس پیسہ ہے وہ اپنا خرید سکتے ہیں. اس کے ساتھ سے دوسرا پرابلم جڑا ہوا ہے, بینک آج تک بھی نہیں کام کر رہی ہے, اے ٹی ایم مشینز بند ہیں, تو پیسہ والے کے لیے بھی دقت ہے. سب سے زیادہ دقت ان جگہوں پر ہے جہاں دواؤں کی پہنچ نہیں ہے, कुछ प्राइवेट चैरिटीज हैं वो अपना लिस्ट के हिसाब से जो मिनिमम रिक्वायरमेंट दवाएं हैं वो लेकर के जा रही हैं, मगर नाकाफी है, वो जिस तादाद में जरूरत है उसके हिसाब से पहुंचाना मुश्किल है। हुकूमत की इनिशिएटिव चाहिए।
सीकेलाल जी, इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत किन चीजों की है?
इमीडिएटली जितने भी अफेक्टेड लोग हैं, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, पानी हर जगह प्रॉब्लम है। दूसरा, जो आसानी से खाना खाया जा सके, ड्राई फूड रिमोट एरियाज में। तीसरा, फर्स्ट एड रिक्वायरमेंट। चौथा, जो ट्रेन्ड रेस्क्यू पीपल, जैसे कि मलबे से निकाले हुए लोगों को ट्रीट करने के लिए इस किस्म के लोगों की जरूरत है। साथ साथ जो सिंपल मेडिसिन है, डिहाइड्रेशन पाउडर, इस किस्म की चीजों की जो कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं है मगर जरूरत बहुत ज्यादा है।
तो एनजीओज हैं या इमदादी तंजीमें हैं, रेड क्रॉस हुई, वहाँ पहुँच पाए हैं और इनके आने से कोई फर्क पड़ा है भी?
रिमोट एरियाज में उनकी एक्सेस भी लिमिटेड है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसके लिए सियासत का इनिशिएटिव जरूरी होता है, क्योंकि अपनी जान जोखिम में डालकर जितना भी आप एनजीओ कह लें, बहुत कम लोग तैयार होते हैं। तो ऐसे में गवर्नमेंट की इनिशिएटिव होनी चाहिए थी। 60 घंटे होने को आए पहले शॉक के बाद, लगता था जैसे गवर्नमेंट खुद अपने आप शॉक से जागने में टाइम ले रहा हो। जब तक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव नहीं होगा, तब तक जो डोनर एजेंसीज हैं या एनजीओ हैं, उनका भी एक्सेस लिमिटेड हो जाता है। अभी तक तो लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, उसी के बदौलत सरवाइव कर रहे हैं अभी तक तो।
काठमांडू से ये थे सीनियर सहाफी तज्जियाकार सी के लाल। नवीन सिंह खड़का नेपाली हैं, वो बीपीसी की नेपाली सर्विस से वाबस्ता होने के अलावा माहौलियात से मुतल्लिक इलाकाई नामनिगार भी हैं। मैंने उनसे जानना चाहा कि नेपाली हुकूमत और इमदादी इदारों ने क्या अब तक अपनी पूरी ताकत के साथ रियासत के तमाम मुतल्लिका इदारों और शोबों को फाल करने की कोशिश की या ऐसा न हो सका, सियासत चली है नहीं चली है?
देखिए, अगर आप बातें करें तो सरकार के लोग जो हैं वो बोलते हैं वो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले क्या थी ये आपको समझना जरूरी होगा। नेपाल की पॉलिटिक्स, तो एडमिनिस्ट्रेशन काफी कमजोर है, तो इस मौके पर वो किस तरह से काम करेंगे ये भी बहुत ही अहम प्रश्न है।
नेपाल के इदारे इस वक्त खुद इतनी बड़ी तबाही से दोचार हैं कि इनमें इतनी सख्त ही नहीं कि वो अपने मुतासरा शहरियों की मदद कर सकें, या फिर वही रिवायती सियासी कोताही है जो आमतौर पर पाकिस्तान, भारत या नेपाल में देखी जा सकती है?
वही देखिए, अब तक तो ये जो सारे राजनीतिक दल जो हैं, पार्टीज जो हैं, वो एक आवाज से नहीं बोल रहे हैं, और ट्विटर में अगर आप देखें तो अपनी अपनी फंड लोगों को हेल्प करने, असिस्टेंस देने के लिए, रिलीफ देने के लिए फंड की बात कर रहे हैं। तो इसलिए जाहिर है कि इसमें भी पॉलिटिक्स हो रही है, झगड़ा जो है अभी भी है। कुछ लोगों का मानना है कि ये जो आपत आई है इसके कारण से ये दल, ये पार्टी जो है एक होंगे शायद, और लॉन्ग टर्म में देश के लिए, नेपाल के लिए अच्छी होगी, लेकिन ये काफी मुश्किल काम है।
अच्छा नवीन, 3,500 लोगों से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, बहुत बड़ी तादाद में जख्मी भी हुए हैं। ये बताइए कि जलजले से पहले नेपाल के निजामे सेहत की कारकर्दगी कैसी थी, हेल्थ डिपार्टमेंट की? क्या महकमा सेहत इतनी बड़ी तादाद में मुतासरीन से निमट सकेगा, इनको संभाल लेगा?
हेल्थ सेक्टर वैसे भी बहुत कमजोर थी, अभी जो है वो और भी खिसक गई है। इसीलिए आप देखेंगे बाहर टेंट लगाए गए हैं और ऑपरेशन भी बाहर हो रही है। तो जाहिर है कि ये जो स्ट्रेस जो है बहुत बड़ी है, बहुत ज्यादा है। इसीलिए ये बता रहे हैं कि बाहर के डॉक्टर्स भी वो वहां जा रहे हैं और वो मांग रहे हैं कि डॉक्टर्स भी आए यहाँ, क्योंकि हेल्थ डिपार्टमेंट जो वो काफी स्ट्रेस्ड है। तो बहुत ही मुश्किल है देखिए, और वैसे भी अगर ये भूचाल नहीं आती तो भी बाहर के लोग, बाहर की जो अन्य जिलाएं कैपिटल सिटी के बाहर, वो वैसे भी वहां आते थे। अब तो देखिए खुद राजधानी की भी यही हालत हो गई और बाहर के लोग भी वहीं आएंगे, तो जाहिर है बहुत बहुत स्ट्रेस्ड सिचुएशन है। और इसीलिए मेडिकल फैसिलिटीज, डॉक्टर्स इंक्लूडेड, वो बता रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा मदद करें।
नवीन सिंह खड़का, आज तीसरा दिन है, दूर दराज के मुतासर इलाकों से कोई मुसद्दका इत्तला नहीं मिली, क्या जलजले से पहले भी इन इलाकों से राब्ता करना इतना ही कठिन था, या जलजले की तबाही ने ये मुआसलाती निजाम जो है कम्युनिकेशन का, इसको इतना भट्टा बैठा दिया है کہ وہاں کوئی پہنچ نہیں پا رہا، نہ ہی وہاں سے کوئی خبر آ پا رہی۔
کمیونیکیشن ویسے بھی پہلے بھی بہت ہی کم ہوتی تھی، وہاں جانے کی تو باتیں ہی چھوڑیے، آپ کو پیدل 4-5 کبھی کبھی ہفتہ دن لگ جاتا تھا وہاں پہنچنے کے لیے، تو اسی لیے ابھی بھی بہت مشکل ہے۔ اب جو انٹرنیشنل اسسٹنس کی وہاں دھیان پہنچی ہے تو ہیلی کاپٹرز وغیرہ گئے ہیں، لیکن وہاں یہ جو اسسٹنس چاہیے ہے وہاں یہ اسسٹنس پہنچتی ہے نہیں، اور اس سے جو لانگ ٹرم کی بات، ویسے بھی بہت غریب لوگ تھے، یہ سب کچھ گنوا گئے، اب کیا ہوگا، یہ بھی بہت ہی اہم پرشن ہے۔
تو جو نیپال کے لوگ ہیں نوین سنگھ، وہ جو باہر کی امداد ہے اس سے کیا توقع کر رہے ہیں؟
پہلے ابھی تو جیسے کہ پانی، کھانا، ٹینٹ، بلینکٹ وغیرہ، لیکن ہیلتھ کی بھی ایشو اب ہم دیکھ رہے ہیں، یہ آ رہی ہے، لیکن پرشن یہی اٹھتا ہے کہ کاٹھمانڈو میں تو بہت کچھ ہو سکتی ہے، لیکن باہر دور دراز کے جو ڈسٹرکٹس ہیں وہاں کب کیسے پہنچیں گے، کیا کریں گے، یہ بہت ہی کٹھن کام ہوگا۔
وہاں ایسی کون سی چیزیں جو ابھی تک نہیں آ سکی؟
جس طرح کی چیزیں بھیجی جا رہی ہے باہر سے، لوگ اسے خوش ہیں، سامان سے بھری ہوئی پلین آ رہی ہیں، لیکن جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ اس کو کس حد تک سنبھال پائے گی، اس کی جو ڈیلیوری ہے، اور پھر تب آتی ہے کرپشن کی بات جو برسوں سے جڑی ہوئی ہے، جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی برسوں سے ہے، جس سے وہ ایڈمنسٹریشن اتنی کمزور ہے، وہ کمزور ایڈمنسٹریشن اس کام کو کر پائے گا، یہ سبھی پوچھ رہے ہیں۔
بی بی سی نیپالی سروس کے یہ تھے نوین سنگھ کھڑکا، جو ماحولیاتی امور کے نامہ نگار بھی ہیں۔ آئیے آفات و بلیات اور موسم کی بہرحمی کا مزید ذکر کریں۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور سمیت بالائی علاقوں میں شدید بارشوں اور طوفانی ہواؤں کے سبب کم از کم 44 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ غیر معمولی طور پر شدید طوفان باد و باراں کے سبب درخت اجڑے، بجلی کے تار گرے، گھر تباہ ہوئے، نتیجتاً اموات ہوئیں اور درجنوں زخمی ہوئے۔ پاکستانی محکمہ موسمیات نے مزید بے رحم موسم کی پیش گوئی کی ہے اور اعتراف کیا کہ اس سے پہلے موسم کی خرابی اور آندھی اور طوفان کی پیش گوئی تو کی گئی تھی، لیکن اس کی شدت اس قدر ہوگی اس کا علم نہ تھا۔ پشاور سے عزیز اللہ خان۔
پخا غلام بڈنی بدھو سمر باغ کے علاقے میں سینکڑوں مکانات منہدم ہو چکے ہیں۔ لوگوں نے آج اپنی مدد آپ کے تحت ان کی مرمت کا کام شروع کر دیا ہے۔ کہیں چھت گر گئی ہے تو کسی کے مکان کی دیوار نہیں رہی۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ اتنا شدید طوفان تھا کہ لوگوں کی چیخوں کی آوازیں بھی انہیں سنائی نہیں دی جا رہی تھیں۔ ایک بزرگ شہری ذوالفقار نے صورتحال کو ہندکو اور اردو زبان میں کچھ اس طرح بیان کیا۔
جگر دی آسان دا ٹیم تھا اور ایک دم اندھیرا آ گیا، ادھر سے ہی آیا اور سارے لوگ جتنے ہیں نا سارے کرا اپنے اپنے دکان مکانا بند کر، میں بازار ہی گیا ٹور پہ، میں بھی دکان کرنے میں بھی ٹور پہ ہوں، بس کار گیا ایک دم اندھیرا آیا تے بارش آ گئی تے ہوا آ گئی، ایسی بھی ہوا آئی کہ بس اتو سی آدمی چاہیے تو اتنے ٹہلے، بہت تیز ہوا تھی، وہ بڑی زیادہ لگا اندھیرا تے دہشت ہوئی، سارے قیامت قیامت توبے، یہ زنانے روتے ہیں بہت زیادہ، چگے مارتے ہیں، میں نے کیا چگے نہ مارو، بچے روتے ہیں، میں کیا خیر تھوڑا جا ٹائم بس دو چھٹکے انے چلے بس جو آئیں کہ بس خیر خیریت تو گئی۔
پخا غلام کا علاقہ دیہات کا منظر پیش کرتا ہے، جہاں کھلے میدان ہیں، کہیں کچے اور کہیں پکی اینٹوں کے بنے مکانات ہیں۔ ایک متاثرہ شہری عبد القدیم خان نے بتایا کہ طوفان انتہائی خوفناک تھا۔ بدھو سمر باغ اور پخا غلام کے راستے پر جگہ جگہ لوگ ٹولیوں میں بیٹھے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ چار قدم چلیں تو ایک مکان گرا ہوا ہے۔ حکومت کی جانب سے کچھ لوگ آئے ہیں، لیکن جس پیمانے پر تباہی ہوئی اس سطح کی ان کی مدد نہیں کی جا رہی۔
جو حقدار ہیں اس کا حق اسے نہیں ملتا، جو نہیں حقدار ہیں اسے حق مل رہے ہیں، ادھر سب سفارت کا کام ہے۔
اندھیری آئی اندھی تھی، بس 40 سیکنڈ میں سب طوفان دیواری سب گر گئے، بس 40-50 سیکنڈ تھی، بس
یہ اوپر سے دیوار گر گیا تھا نا، تو نیچے بچی جو ہے نا نماز پڑھ رہی تھی، تو اس دیوار کی وجہ سے نا اس کا جو ہے نا وہ کمرہ وہ لکڑیوں والا تھا نا، تو جس طرح وہ گر گیا تو نیچے بچی نماز پڑھ رہی تھی، اس کی وجہ سے وہ مر گئی۔
اتوار کو شام کے بعد پشاور کے مضافات میں 110 کلومیٹر سے زیادہ کی رفتار سے آندھی آئی۔ آج صبح تک بارش جاری رہی اور وقفے سے ژالہ باری کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ محکمہ موسمیات کے پشاور کے افسر مشتاق شاہ نے بی بی سی کو بتایا کہ تیز بارشوں اور ہواؤں کی پیش گوئی تو پہلے کی گئی تھی، لیکن اس کی شدت اتنی زیادہ ہوگی اس کا انہیں علم نہیں تھا۔ اس طوفان سے پشاور میں 29 افراد ہلاک ہوئے، جبکہ چار سدہ میں 9 اور نوشیرہ میں 5 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ ہلاک ہونے والے افراد میں زیادہ تعداد خواتین اور بچوں کی ہے۔ پشاور کے مختلف علاقوں کے علاوہ چارسدہ اور نوشیرہ میں آج اس طوفان میں ہلاک ہونے والے افراد کی تدفین کر دی گئی ہے۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سربینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ صوبہ خیبر پختونخوا اور دارالحکومت پشاور میں اور بالائی علاقوں میں آئی تباہی کے بارے میں ہم نے خیبر پختونخوا کے وزیر تعلیم عاطف خان سے بھی بات کی ہے، ذرا دیر بعد آنے کو ہے۔ سربین کا نصف آئے اس موقع پر خاص خاص خبروں کی سرخیاں آتی ہیں۔ آج خبروں کی ذمہ داری ہے نخبت ملک کی۔
پنجاب میں کتنی شدت پسند تنظیموں سے حکومت نمٹ رہی ہے؟ پنجاب کے وزیر داخلہ،
پنجاب میں تقریباً 14 ہیں اور ان کے خلاف آئی ایس آئی کے پاس، ایم آئی کے پاس، ہماری جو جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے ان کے پاس پوری اس کی ایویڈنس ہے۔ تو جہاں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں، جو جس میں کہ ہم ان کو بین کرتے ہیں، تو یہ آ جائیں گے، بالکل اس کے اندر آ جائیں گے، زیرو ٹالرنس ہے۔
تو پھر کیا ہوتا ہے، گرفت کا طریقہ کیا ہے؟
ہماری جو اپیکس کمیٹی ہے کہ جس میں چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں، کور کمانڈر ہوتے ہیں، چیف منسٹر کی ٹیم ہوتی ہے، کور کمانڈر کی ٹیم ہوتی ہے، ان کا ایک پروسیجر یہ ہے کہ یہ ہم بنا کر کے یہ ہم انٹیریئر منسٹری میں بھجواتے ہیں، وہ پھر جیک برانچ جو آرمی کی ہے وہاں سے ڈسکشن کی ہوتی ہے، جو اپروو ہو جاتی ہے وہ تو ملٹری کورٹ میں چلی جاتی ہے، جو اپروو نہیں ہوتی وہ نارمل کورٹ میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے۔
باخبر رہنے کے لیے سربین سنا کیجیے۔
اور اب کھیلوں پہ نظر، عبدالرشید شکور کے ساتھ۔
پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ کل سے کھلنا میں شروع ہو رہا ہے۔ بنگلہ دیشی ٹیم اس سے پہلے پاکستان کو تینوں ون ڈے اور واحد ٹی ٹوینٹی میں شکست دے چکی ہے اور اب وہ پاکستان کو ٹیسٹ کرکٹ میں بھی پہلی مرتبہ ہرانے کے بارے میں سوچ رہی ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان اب تک 8 ٹیسٹ میچز کھیلے جا چکے ہیں جو تمام کے تمام پاکستان نے جیتے ہیں۔ ٹیسٹ سیریز میں پاکستانی ٹیم کی قیادت مصباح الحق کریں گے جو ون ڈے انٹرنیشنل کو خیر بات کہہ چکے ہیں۔ ٹیم میں یونس خان اور اسد شفیق بھی شامل ہیں۔ اوپنر سمیع اسلم کو ٹیسٹ میچ میں پہلی مرتبہ موقع دیے جانے کا امکان ہے۔ کھلنا میں بنگلہ دیش نے 2 ٹیسٹ میچز کھیلے ہیں۔ ویسٹ انڈیز کے خلاف اسے 10 وکٹوں سے شکست ہوئی تھی، جبکہ زمبابوے کو اس نے 162 رن سے ہرایا۔ چیلسی کی ٹیم انگلش پریمیئر لیگ ٹائٹل جیتنے کے مزید قریب آ گئی ہے۔ گزشتہ رات آرسنل سے اس کا میچ بغیر کسی گول کے برابر رہا۔ اس طرح چیلسی کے 33 میچوں میں 77 پوائنٹس ہیں، جو دوسرے نمبر کی ٹیموں مینچسٹر سٹی اور آرسنل سے 10 پوائنٹس زیادہ ہیں۔ چیلسی کی ٹیم اگلے 2 میچز جیتنے کی صورت میں ٹائٹل جیت جائے گی۔ مینچسٹر یونائیٹڈ کو ایورٹن کے ہاتھوں 3 گول سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ چیلسی کے مڈ فیلڈر ہزارڈ انگلش پروفیشنل فٹ بالرز ایسوسی ایشن کے بہترین کھلاڑی قرار پائے ہیں۔ وہ اس پریمیئر لیگ میں چیلسی کی طرف سے کھیلتے ہوئے 13 گول کر چکے ہیں۔ بائرن میونخ نے جرمن فٹ بال لیگ جیت لی، یہ اس کا مجموعی طور پر 25واں ٹائٹل ہے۔ جاپان کے نشیکوری نے بارسلونا اوپن ٹینس جیت لی۔ اسٹوٹگارٹ کا خواتین ٹورنامنٹ اینجلی کربر نے جیتا، فائنل میں انہوں نے کیرولین وزنیاکی کو شکست دی۔ بھارتی اخبار ٹائمس آف انڈیا کے مطابق آئی سی سی نے بھارتی کرکٹ بورڈ کو ایک خط بھیجا ہے، جس میں مبینہ طور پر بی سی سی آئی کے سیکرٹری انوراگ ٹھاکر کی ایک بک میکر سے ملاقات کے بارے میں خبردار کیا گیا ہے۔
کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبانی۔ کیا پاکستان میں سن 2013 میں انتخابات میں منظم دھاندلی ہوئی تو منصوبہ کس کا تھا؟ اب تحقیقات کرنے والا عدالتی کمیشن یہی پوچھ رہا ہے، احوال ذرا دیر بعد آنے کو ہے۔ فی الحال سربین کا نصف آ رہا ہے اور اس موقع پر ہم خاص خاص خبروں کی سرخیوں پہ نظر ڈالتے ہیں۔ آج خبروں کا مورچہ سنبھالا ہے نخبت ملک نے۔
نیپال میں حکام کا کہنا ہے کہ اس وقت قریباً ہر ایک پولیس اہلکار اور فوجی زلزلے کے متاثرین کے لیے امدادی سرگرمیوں اور لوگوں کی تلاش میں مصروف ہے. حکام نے اب 4,000 افراد کے مرنے کی تصدیق کر دی ہے. چین نے ماؤنٹ ایوریسٹ پر آنے والے زلزلے کے بعد ملک کے شمال میں جاری کوہ پیمائی کی موسم بہار کی تمام سرگرمیاں منسوخ کر دی ہیں. چوٹی کے نیپالی حصے پر امدادی ہیلی کاپٹرز کام میں مصروف ہیں. پاکستان کے شہر پشاور سمیت صوبہ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں آندھی اور طوفانی بارش کے نتیجے میں 44 افراد ہلاک ہوئے ہیں. پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے شہر کوئٹہ میں فائرنگ کے ایک واقعے میں شیعہ ہزارہ قبیلے سے تعلق رکھنے والے 2 افراد ہلاک ہوئے ہیں. افغانستان کے شمالی صوبے قندوز میں افغان سیکیورٹی فورسز اور طالبان شدت پسندوں کے درمیان جھڑپیں جاری ہیں. حکام کا کہنا ہے کہ علاقے کا کچھ حصہ باغیوں کے قبضے میں ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
خاص خاص خبروں کی سرخیاں آپ نے نخبت ملک سے سنی اور حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور اور بالائی علاقوں میں طوفان باد و باراں سے آئی تباہی اور اس سے نمٹنے کے انتظامات کے بارے میں میں نے خیبر پختونخوا کے ایک وزیر سے بات کی. پوچھا جو کچھ ہوا کیا آپ کو اس کے بارے میں پیشگی اطلاع تھی؟ حکومت کو پتا تھا کیا ہوا کیا ہے؟
ایگزیکٹلی تو میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ شاید انہوں نے دی بھی ہو لیکن اتنی سویر کی تو بالکل نہیں دی ہوگی مطلب فور کاسٹ میں آبویسلی, ورنہ پھر اس کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ اگر مطلب ایسے حادثات میں آپ کو بتایا کہ وہ قدرتی آفات ہوتے ہیں تو وہ تو مسئلے تو ہو جاتے ہیں, لیکن بہرحال اتنے شدید اس کا مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے دی تھی گورنمنٹ کو کس نے اطلاع دی تھی یا نہیں دی.
دنیا بھر میں مختلف ممالک میں طوفان آتے ہیں, بارشیں ہوتی رہتی ہیں, یا جو وجہ بنتی ہے وہ کوئی خاص وجہ بنتی ہے؟ ایسی کوئی خاص وجہ تھی جس کی وجہ سے اتنی زیادہ ہلاکتیں ہوئیں؟
میرے خیال میں جو زیادہ ہلاکتیں ہوئی ہیں مطلب مجھے یہ مطلب اندازہ ہے میرا کہ نارملی یہ گھر کچے گھر تھے جن کی وجہ سے مطلب وہ آپ کو پتا ہے کہ اگر پکے گھر ہوں تو اس میں بارش ہو بھی جاتی ہے, بہت تیز بھی ہو جاتی ہے تو عموماً اس سے بچت ہو جاتی ہے, لیکن جتنے کچے گھر ہوتے ہیں اس میں آپ کو پتا ہے کہ اوور آل پاکستان میں بھی صرف پاورٹی کا لیول تو زیادہ ہے, تو اس وجہ سے کچے گھر تھے تو وہاں پہ اگر اتنی تیز اور اتنی سفید قسم کی بارش ہوتی تو اس میں کچھ چھتیں گرنے سے یا جو مطلب اس قسم کے واقعات ہیں اس کی وجہ سے زیادہ ہلاکت ہوئی.
یہاں دو پہلو ہیں آتف خان صاحب, پہلا یہ کہ فوج سے مدد کی ضرورت کیوں پڑی اور کیا, دوسرا پہلو یہ کہ صوبائی حکومت کے اپنے ادارے اس طرح کے واقعات سے نمٹنے کی صلاحیت یا اہلیت نہیں رکھتے؟
دیکھیں جی, صوبائی حکومت کے اپنے ادارے بھی ہیں لیکن عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو فوج ہمیشہ آتی ہے, اور میرے خیال میں جو فوج جتنی ہمارے ملک میں آرگنائز ہے, ڈسپلنڈ ہے, ایکوپڈ ہے, تو اس حساب سے باقی ادارے اس حساب سے نہیں ہیں, ہونے چاہیے, لیکن اس حساب سے ریالٹی یہ ہے کہ اس حساب سے اتنے ایکوپڈ یا اتنے ٹرینڈ یا اتنے ڈسپلنڈ نہیں ہے جتنی آرمی ہے, تو اس حساب سے جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو وہ آتے ہیں, اور ایک ہی ملک ہے, ایک ہی سٹیزن ہے سارے, تو اصل مقصد یہ ہے کہ ان کی مدد کی جائے جو تکلیف میں ہیں, جن کو مسئلہ ہے, تو چاہے جو بھی ادارے کریں اصل چیزوں کی مدد ہے جو کہ بروک کی جا سکے.
ٹھیک ہے, تو عاطف خان صاحب ایک سوال یہ بھی کہ آئندہ کے لیے محکمہ موسمیات کوئی پیشگوئی کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ صوبائی حکومت کی کچھ تیاری ہے؟
جی بالکل, ہم نے سارے ہاسپٹلز میں بلکہ کل شام ہی جیسے ہوا ہے ہیلتھ منسٹر صاحب میری ان سے بات ہوئی تو وہ ہاسپٹلز پہنچ رہے تھے, راستے میں تھے اور تھوڑی دیر بعد پہنچ بھی گئے تھے سارے ہاسپٹلز میں, اور ایمرجنسی بھی ڈکلیئر کر دی ہے جو علاقے زیادہ افیکٹ ہوئے ہیں, اور ان شاء اللہ تعالیٰ آئندہ بھی اگر کوئی خدا نہ کرے کہ ایسا کوئی واقعہ ہو تو ایکٹ ہوں گے اور اس پہ الرٹ پہ ہوں گے ان شاء اللہ.
تو جو لوگ کام آئے ہیں, ہلاک ہوئے ہیں, اور جو لوگ زخمی ہوئے ہیں, جن کی مال و متاع گھر جاتے رہے, ان کے لیے کوئی امدادی پیکج کچھ اعلان کیا ہے صوبائی حکومت نے؟
بالکل, جو زخمی ہیں ان کے لیے بھی آبویسلی ان کا علاج اور جو بھی ہوگا وہ ان شاء اللہ صوبائی گورنمنٹ کرے گی, اور جو ہلاکتیں ہوئی ہیں ایگزیکٹلی تو مجھے پتہ نہیں ہے کہ اس وقت چیف منسٹر نے اعلان کیا نہیں کیا, لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ ضرور ان کی جو بھی مطلب کمپنسیشن کے بعد نہیں کہہ سکتا کیونکہ جو جن بیچاروں کی ہلاکتیں ہو جاتی ہیں ان کے جو کارے بزنس چلے جاتے ہیں کسی بھی وجہ سے, کہ کمپنسیشن تو نہیں کہہ سکتے, لیکن بہرحال پھر بھی انشاءاللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کوشش ضرور کریں گے کہ ان کی اس میں ہیلپ کی جا سکے.
یہ تھے پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ایک وزیر مسٹر عاطف خان. یمن سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق سعودی عرب اور اس کے اتحادی ممالک کے طیاروں نے دارالحکومت سنا سمیت مختلف علاقوں میں فضائی حملے کیے ہیں, جبکہ بحری جہازوں سے بھی بمباری کی گئی ہے. دوسری جانب یمن کے جلا وطن وزیر خارجہ نے سابق یمنی صدر صالح کے امن مذاکرات کی اپیل مسترد کرتے ہوئے کہا کہ وہ حوثی باغیوں سے مشروط امن مذاکرات کرنے پہ تیار ہیں. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ شمائلہ خان کی زبانی.
سعودی عرب کی جانب سے یمن میں فضائی حملے ختم کرنے کے اعلان کے بعد پہلی بار دارالحکومت صنعاء میں فضائی حملے کیے گئے ہیں. اس سے پہلے اس اعلان کے چند گھنٹوں بعد ہی طرز میں فضائی حملے کیے گئے تھے. یمن میں جہاں ایک طرف لڑائی کا سلسلہ جاری ہے, وہیں دوسری جانب ملک کے جلا وطن وزیر خارجہ نے بی بی سی کو بتایا کہ ان کی حکومت شیعہ حوثی باغیوں کے ساتھ مشروط بات چیت کے لیے تیار ہے. یمن کے وزیر خارجہ ریاض یاسین یمن کی اس حکومت کا حصہ ہیں جو اس وقت سعودی عرب میں پناہ لیے ہوئے ہیں. بی بی سی سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ مذاکرات سے پہلے حوثی باغیوں کو ہتھیار ڈالنے ہوں گے.
ہم مستقبل میں حوثیوں سے بات کریں گے جب وہ یہ اعلان کر دیں گے کہ وہ ملیشیا نہیں ہیں, وہ اپنے بھاری ہتھیاروں کو حوالے کر دیں گے. جب وہ ایک سیاسی اکائی کے طور پر کام کرنا شروع کر دیں گے تو ہم ان سے بات کرنے کے بارے میں غور کریں گے.
یمن کے وزیر خارجہ ریاض یاسین نے حوثیوں کے رہنما عبد المالک سمیت ان کے اتحادی سابق صدر علی عبداللہ صالح سے بات چیت کو خارج از امکان قرار دیا.
Yes, we will...
جی ہاں, ہم سیاسی حل کے بارے میں بات چیت شروع کریں گے, لیکن علی عبداللہ صالح ان کے بیٹے اور عبد المالک الحوثی کے بغیر ان مجرمان کو کسی بحث اور مذاکرات میں شامل کرنے کے بجائے عدالتوں میں پیش کیا جانا چاہیے.
امریکی خبر رساں ایجنسی اے پی کے مطابق تازہ فضائی کاروائیوں میں اتوار اور پیر کی درمیانی شب کو دارالحکومت صنعاء کے مضافات میں اسلحے کے ایک ڈپو کو نشانہ بنایا گیا. اس کے علاوہ صدارتی محل کے قریب اسلحے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے والے قافلے کو بھی نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا گیا ہے. دوسری جانب طاز شہر میں ہونے والی شدید لڑائی کے دوران 20 شہریوں کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ملی ہیں. ایک اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے پر اے ایف پی کو بتایا ہے کہ عدن میں حوثی باغیوں کے ٹھکانوں پر فضائی حملے کیے گئے ہیں, جہاں باغیوں اور یمن کے صدر عبد ربا منصور ہادی کے حامی فوجیوں کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے. اس سے پہلے سنیچر کو یمن کے سابق صدر علی عبداللہ صالح نے حوثی اتحادیوں سے سعودی عرب کی سربراہی میں قائم عرب اتحاد کی بمباری رکنے کے بعد مقبوضہ علاقوں کو خالی کرنے کی اپیل کی تھی. انہوں نے مختلف یمنی گروہوں اور سعودی عرب سے اقوام متحدہ کے زیر اہتمام امن مذاکرات میں شرکت کرنے کی درخواست بھی کی تھی. علی عبداللہ صالح کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ حوثیوں کے خلاف لڑنے والی فوج کے متعدد یونٹس پر اپنا اثر و رسوخ رکھتے ہیں. واضح رہے کہ گزشتہ ماہ یمن کے صدر منصور ہادی کی حکومت کی بحالی کے لیے سعودی عرب نے یمن پر بمباری کا آغاز کیا تھا, لیکن اب بھی یمن کے بڑے حصے پر حوثی باغیوں کا کنٹرول ہے. منگل کو سعودی عرب نے کہا تھا کہ اس نے اپنے مقاصد حاصل کر لیے ہیں, تاہم ضرورت کے مطابق فوجی کارروائیاں جاری رہیں گی. دوسری جانب اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ یمن میں لڑائی سے مارچ کے آخری ہفتے سے جاری بمباری میں کم از کم 1000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں, جن میں 550 عام شہری اور 115 بچے بھی شامل ہیں.
ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی رپورٹ آپ نے شمائلہ خان سے سنی. اس رپورٹ کے تناظر میں میں نے ریاض سعودی عرب میں صحافی راشد حسین سے بات کی. جاننا چاہا کہ وزیر خارجہ کی جانب سے حوثی قبائل کو اب مذاکرات کی پیشکش کیا معنی رکھتی ہے. کیا یہ ذاتی اور انفرادی نوعیت کی دعوت ہے یا سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کی مشاورت سے کی گئی ہے؟
دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا یہ واقعی مذاکرات کی دعوت ہے, پیشکش ہے؟ شفیع, یہ بات بالکل واضح ہے کہ ریاض یاسین صاحب کوئی پیشکش ریاض کے اجازت کے بغیر نہیں کر سکتے. چنانچہ اگر انہوں نے اس طرح کی جو بھی بات کی ہے اس کو یہاں کی آشیرواد ضرور حاصل ہوگی. لیکن ہوا یہ کہ جمعے کے دن علی الصالح جو کہ سابقہ صدر رہے ہیں اور جو 20 سال یمن پہ حکمران رہے ہیں اور اب بھی ہٹنے کے بعد کسی نہ کسی طرح سے اس نقشے پہ موجود ہیں, وہ انہوں نے ایک بڑا انٹرسٹنگ بیان دیا تھا. اور انہوں نے حوثیوں کو جن کے ساتھ وہ الائٹ تھے ان سے کہا کہ دیکھیں, جو یو این ریزولوشن کے تحت سعودیوں نے اپنی جنگ روک دی ہے, آپ اب پیچھے ہٹنا شروع ہو جائیں اور تاکہ گفت و شنید کا معاملہ طے ہو جائے. اب یہاں پر پوزیشن یہ تھی کہ وہ ایک اسٹیٹسمین کی سچویشن پہ اوپر آنے کی کوشش کر رہے تھے کہ انہوں نے ہوتھیوں کو بھی کہا اور سعودیوں کو بھی کہا کہ پیچھے ہٹ جاؤ اور معاملات رک گئے ہیں, ٹھنڈے ہو رہے ہیں, اور اب مجھے ایک عام لینگویج استعمال کرنے دیجئے, تو وہ کہیں کہ ان کی گڈی اوپر چڑھی ہوئی تھی. لیکن جو ریاض یاسین صاحب نے کہا ہے وہ اس کو ایک طرح سے کنٹرڈکٹ کیا ہے کہ بھائی علی الصالح کو کوئی اختیار نہیں ہے, ان کا کوئی کردار نہیں ہے, اور اگر ہوتھیوں کو بات کرنی ہے تو ہماری شرائط پر ہوں گی, اور وہ شرائط یہ ہے کہ آپ اسلحہ رکھ دیں, پیچھے ہٹ جائیں. اب نہ من تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی, کیا ہوتی اس وقت تیار ہوں گے کہ اسلحہ رکھ دیں, ان سے گفتگو شروع کریں. چنانچہ یہ بات ابھی نو گو والی سے نہیں.
تو راشد حسین, کیا اس پیشکش کا مطلب یہ لیا جائے کہ سعودی عرب اور اتحادی اپنی فوجی کاروائی واقعتاً اب روکنا چاہتے ہیں؟
فوجی کاروائی کم کر دی گئی ہے لیکن جاری و ساری ہے. اس وقت جو اس کا بنیادی مقصد نظر آتا تھا, جو بمباری ہوئی, اتنے نقصانات ہوئے, لوگ مارے گئے, کہ ہوتھیوں کو کمزور کیا جائے اور انہیں کسی حد تک نیگوسیشن ٹیبل پہ لایا جائے, اس میں کسی حد تک کامیابی بہرحال ملی ہے سعودیوں کو اس کے. اب وہ ہوتھی اتنی اسٹرانگ پوزیشن پہ نہیں ہے, لیکن ساتھ ساتھ اگر وہ بالکل روک دیتے ہیں بمباری تو ایک خدشہ یہ ہے کہ کہیں دوبارہ وہ طاقت اور قوت نہ پکڑ لیں جنگ کے شروع ہونے سے پہلے. مارچ کے آخر میں جو سیناریو تھا اس وقت تھی, چنانچہ تھوڑی بہت اس طرح کی کاروائی تو جاری اور ساری رہے گی, لیکن کوئی گفتگو کا سلسلہ شروع تو ہونا ہے, آج نہیں تو کل. اور بظاہر یہ لگتا ہے کہ درون خانہ اس سلسلے میں پیش رفت ہو رہی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اونٹ کس کروٹ اور کب بیٹھتا ہے.
راشد حسین صاحب, پہلے مرحلے کے اختتام پر خود سعودی حکام بھی کہہ چکے ہیں کہ اہداف حاصل کر لیے گئے. میرا سوال یہ, اہداف تھے کیا اور کیا واقعی حاصل ہو گئے؟
دیکھیے, اہداف کو آپ دو حصوں میں تقسیم کر سکتے تھے, جس کا میں نے ذکر کیا کہ ہوتھیوں کو کمزور کرنا, نیگوسیشن ٹیبل پہ لانا. کیونکہ جب 25-26 مارچ کو یہ کاروائی شروع ہوئی, اس وقت ہوتھیوں بہت پاورفل پوزیشنز پہ تھے, ہر جگہ وہ بڑے چلے جا رہے تھے. عدن سے انہوں نے احادی صاحب کو نکال دیا تھا اور بلکہ پورٹ پہ قبضہ کر لیا تھا. یہ لگ رہا تھا کہ عدن کا جو سٹی سینٹر ہے اس پہ بھی وہ قابض ہو جائیں گے. وہاں سے ہوتھی پیچھے ہٹے ہیں, تو ان کی وہ پوزیشن اب نہیں رہی ہے جو اس وقت تھی. تو یہ ہدف تو بالکل پورا ہو گیا. لیکن اگر آپ دوسرے ہدف کی طرف جا رہے ہیں کہ عبد المنصور ہادی کو وہ لے آ کر کے سنا میں پریزیڈینشل پیلس سے بٹھا دیں گے, تو صاحب یہ تو لگتا بھی نہیں ہے کہ یہ اچیویبل تھا. کیونکہ اس کے لیے جس قسم کی تیاری, جس قسم کی سپورٹ, جس قسم کا نظام چاہیے تھا وہ ان کے پاس نہیں تھا, اور ان کو لامالا اس طرح سے سپورٹ بھی نہیں آئی, نہ ترکوں نے دی نہ کسی اور نے دی. چنانچہ وہ اچیویبل تو تھا ہی نہیں, لیکن بہرحال تھوڑی بہت تو اس میں کامیابی یقیناً ہوئی ہے.
ریاض سعودی عرب سید صحافی راشد حسین. تو کیا حوثی قبائل یمن کے وزیر خارجہ ریاض یاسین کی جانب سے کی گئی مذاکرات کی مشروط پیشکش قبول کریں گے؟ حوثیوں کا موقف جاننے کے لیے ہمارے ساتھی اطہر کاظمی نے حوثیوں کے نمائندے حسین البخیتی سے بات کی, تفصیل انہی کی زبانی.
بی بی سی سے بات کرتے ہوئے سنا میں موجود حوثیوں کے نمائندے حسین البخیتی کا کہنا تھا کہ
جنگ بندی کیسی جنگ بندی, انہوں نے تو پہلی ہی شرائط لگانا شروع کر دی ہیں, اور یہ جنگ حوثیوں نے سعودی عرب کے خلاف نہیں شروع کی تھی, جنگ انہوں نے شروع کی تھی اور وہی اسے روک سکتے ہیں. یمن نے سعودی عرب پر ایک گولی بھی نہیں چلائی.
جنگ کے اس مرحلے پر ہتھیار ڈالنے یا نہ ڈالنے پر ان کا موقف تھا,
اس بارے میں ہم نے نیشنل ڈائیلاگ میں ضابطہ طے کیا تھا, لیکن سابق صدر علی عبداللہ صالح نے اس پر عمل درآمد نہیں کیا. یمن پر سعودی حملوں کا ہمارے ہتھیاروں سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے, اور ایک بات واضح ہے کہ کسی کے دباؤ میں آ کر ہم ہتھیار نہیں ڈالیں گے.
یمن کے اس تنازع میں اقوام متحدہ کے کردار اور سیکیورٹی کونسل کی جانب سے پاس کی گئی قرارداد کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ
سیکیورٹی کونسل کی قرارداد غیر جانبدار نہیں, اس میں سعودی حملے کا کوئی ذکر نہیں ہے, اور نہ ہی اس میں سعودی عرب کی جانب سے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی جو اس نے یمن پر حملہ کر کے کی ہے کا ذکر ہے. اس میں دوسری ملیشیا گروپوں جن کو سعودی عرب اسلحہ فراہم کر رہا ہے کا ذکر بھی نہیں ہے.
واضح رہے کہ اس سے پہلے بھی حسین البخیتی, جو حوثیوں کی سیاسی جماعت انصار اللہ سے وابستہ ہیں, نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان کا ملک سعودی جارحیت کا شکار ہے اور حوثی جنگجو مقدس مقامات پر حملے کا سوچ بھی نہیں سکتے.
یمن میں حوثیوں کا موقف. ہمارے ساتھی عطر کاظمی کی بات چیت جو حوثیوں کے نمائندے حسین البخیتی کے ساتھ بات چیت پر مبنی تھی. پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں فائرنگ کے ایک واقعے میں شیعہ ہزارہ قبیلے سے تعلق رکھنے والے دو افراد ہلاک ہوئے. اس واقعے میں ایک شخص زخمی بھی ہوا. فائرنگ کا نشانہ بننے والے افراد ایران جانا چاہتے تھے. تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
فائرنگ کا واقعہ سیٹلائٹ ٹاؤن کے علاقے میں پیش آیا. سیٹلائٹ ٹاؤن پولیس اسٹیشن کے اہلکار نے بتایا کہ ہزارہ قبیلے سے تعلق رکھنے والے تین افراد بس کے ذریعے ایران سے متصل سردی شہر تفتان جانا چاہتے تھے. وہ سیٹلائٹ ٹاؤن میں واقع ایک ٹرانسپورٹ کمپنی کے دفتر میں بیٹھے تھے جہاں دو نامعلوم موٹر سائیکل سوار آئے اور ان پر فائر کھول دیا. فائرنگ کے نتیجے میں ان میں سے دو افراد موقع پر ہلاک ہو گئے جبکہ تیسرا شدید زخمی ہوا. زخمی شخص کو علاج کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا جہاں اس کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے. اسپتال ذرائع کے مطابق تینوں افراد کو سر میں گولیاں ماری گئی تھیں. ابتدائی تحقیقات کے مطابق یہ فرقہ وارانہ ٹارگٹ کلنگ کا واقعہ ہے. خیال رہے کہ ہزارہ قبیلے سے تعلق رکھنے والے افراد کی ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ سن 2002 کے بعد شروع ہوا تھا. ٹارگٹ کلنگ کے واقعات میں ان کی بڑی تعداد میں ہلاکتیں ہوئی ہیں. تاہم سرکاری حکام کا دعویٰ ہے کہ موجودہ حکومت کے دور میں فرقہ واریت کی بنیاد پر ٹارگٹ کلنگ کے واقعات میں بڑے پیمانے پر کمی آئی ہے. محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ.
پاکستان میں اقلیتوں کے ساتھ روا سلوک میں حق بجانب ہوگا اگر ہندو برادری کا ذکر کیا جائے. اطلاع یہ ہے کہ پاکستان سے وہ مستقل منتقل ہو رہے ہیں، اپنی مادر وطن اپنی مٹی کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. صافی علی حسن کی رپورٹ ذرا دیر بعد آنے کو ہے. حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
پنجاب میں کتنی شدت پسند تنظیموں سے حکومت نمٹ رہی ہے؟ پنجاب کے وزیر داخلہ،
پنجاب میں تقریباً 14 ہیں اور ان کے خلاف آئیس آئی کے پاس، ایم آئی کے پاس، ہماری جو جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے ان کے پاس پوری اس کی ایویڈنس ہے. تو جہاں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں، جو جس میں کہ ہم ان کو بین کرتے ہیں، تو یہ آ جائیں گے، بالکل اس کے اندر آ جائیں گے. زیرو ٹالرنس ہے.
تو پھر کیا ہوتا ہے؟ گرفت کا طریقہ کیا ہے؟
ہماری جو اپیکس کمیٹی ہے کہ جس میں چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں، کور کمانڈر ہوتے ہیں، چیف منسٹر کی ٹیم ہوتی ہے، کور کمانڈر کی ٹیم ہوتی ہے، ان کا ایک پروسیجر یہ ہے کہ یہ ہم بنا کر کے یہ ہم انٹیریئر منسٹری میں بھجواتے ہیں. وہ پھر جیک برانچ جو آرمی کی ہے وہاں سے ڈسکشن کی ہوتی ہے. جو اپروو ہو جاتی ہے وہ تو ملٹری کورٹس میں چلی جاتی ہے، جو اپروو نہیں ہوتی وہ نارمل کورٹس میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
پاکستان کے صوبہ سندھ میں ہندوؤں کی اکثریت آباد ہے. ان کے بارے میں مسلسل یہ اطلاعات ہیں کہ وہ پاکستان چھوڑ رہے ہیں. نامہ نگار علی حسن نے اپنی رپورٹ میں یہی جائزہ لینے کی کوشش کی کہ آخر ہندو برادری کے پاکستان سے منتقل ہونے کے اسباب ہیں کیا. علی حسن،
ہندو برادری کے لوگوں کے جانے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ لاڑکانہ کے خاتون وکیل اور اپنے وقت کے معروف سیاسی اور سماجی رہنما آجانی صوبو گیان چندانی کی بہو کلپنا دیوی،
کنورژن کا بھی ایشو ہے، اپنی سیکیورٹی والی فیلنگ بھی ہے کہ کہیں لینڈ مافیا کی پریشانی ہے، کہیں کڈنیپنگ کا ایشو ہے، بلیک میلنگ کا ایشو ہے.
ریگستانی علاقے میں رہائش رکھنے والے راجپوت ٹھاکروں کے سردار رانا حمیر سنگھ کلپنا کی بات کی تائید کرتے ہوئے کہتے ہیں،
سب کو پتا ہے یہاں سے جا رہے ہیں، مائگریشن ہے، اس کے کارن کیا ہے؟ بیکاز آف دا انسیکیورٹی.
ہندو برادری سے تعلق رکھنے والے متمول لوگوں کو ڈرانے اور دھمکانے کی ایک وجہ وہ لوگ بھی ہیں جو سود پر رقم تو لے لیتے ہیں لیکن رقم کی واپسی پر مسائل پیدا کرتے ہیں. کلپنا دیوی کہتی ہیں،
جب وہ دے نہیں پاتے یا انٹرسٹ کے اوپر انٹرسٹ ہو جاتا ہے تو پھر جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، پھر بلیک میلنگ شروع ہو جاتی ہے.
بعض خاندانوں نے منتقلی کی حکمت عملی اس طرح تیار کی ہے کہ خاندان کا ایک شخص بھارت جا کر انتظامات کرتا ہے. مہیش لاکھانی،
پہلے آدمی کس دور میں زیادہ جا رہے تھے، ابھی سلو موسم میں آدمیوں کا خیال آتا ہے کہ ابھی ایک بندے کو بھیجے، سیٹ اپ بنائے کہ بعد میں آدمی جو ہے نا یہاں سے.
ہندو برادری کے لوگوں کی منتقلی کی ایک وجہ ان کی لڑکیوں کو زبردستی مسلمان کرنے اور شادیاں کرنے کا ذکر بھی بار بار سامنے آتا ہے. زیریں سندھ میں ریگستانی علاقے اور بالائی سندھ میں موجود دو مدرسوں کی طرف انگلیاں اٹھتی ہیں. ریگستانی علاقے کے مدرسے کے محتمم پیر ایوب جان سرندی کا کہنا تھا،
جو لوگ اس کو تاثر دیتے ہیں کہ لوگ مسلمان زبردستی یہ لوگ کرتے ہیں اسی وجہ سے جا رہے ہیں، تو اس کی ہم نفی کرتے ہیں. ہمارے ہاں جو خانقاہ شریف میں لوگ مسلمان ہوتے ہیں وہ ہم کورٹ کے تھرو کرواتے ہیں، ایف آئی آر کروا کے والدین کو بلا کے ان کے سامنے ہوتا ہے. اور میں پوچھنا چاہتا ہوں उमरकोट में, मिट्टी में, मातली में, सांगड़ में जो हिंदू ईसाई हो रहा है वहाँ भी क्यों खामोश है? वजह वही है जो बोहरी पाकिस्तान छोड़ के इंडिया जा रहे हैं। यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन निहायत ही नागुफ्ता बे है। डॉक्टर्स जा रहे हैं या अल्ताफ हुसैन क्यों नहीं आ रहा है सिंध में, जबकि वो सियासी हैसियत से निहायत ही मजबूत और कदावर शख्सियत है, लेकिन वो तशरीफ नहीं लाते। अगर आऊंगा तो मारा जाऊंगा यहाँ पे।
जिला जैकबाद में हिंदू पंचायत के साबिक सरबराह महेश लाखानी लोगों की मुंतकली में ठहराव का जिक्र करते हैं।
अभी लोग नहीं जा रहे हैं, अभी लोग उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं, खास करके पीपल्स पार्टी से कि हमें उम्मीद दी है तो हमें जॉब देंगे।
पीपल्स पार्टी की गुज़िश्ता वफाकी हुकूमत ने उस वक्त के सदर आसिफ अली जरदारी की हिदायत पर पार्लियामेंट के 3 अराकीन पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दी थी और उसे ये काम सौंपा गया था कि सिफारिशात पेश करे ताकि हिंदू बिरादरी में पाए जाने वाले खदशात का इजाला किया जा सके और उन्हें मुकम्मल तहफ्फुज दिया जाए। कमेटी के सरबराह साबिक सेनेटर मौलाबख्श चांडियो से जब सवाल किया गया कि उनकी कमेटी की सिफारिशात का अंजाम क्या हुआ तो उनका जवाब था,
हिंदुओं के शादियों के मुतालिक और उनके तहफ्फुज के मुतालिक सारे मामला में एक बिल ला रहे थे, फिर आगे क्यों नहीं बढ़े ये तो सिंध असेंबली के मेरे ख्याल में किसी मेंबर से या हुकूमत से नुमाइंदे से पूछना चाहिए कि उन सिफारिशात की रोशनी में जो बिल लाना था उसका क्या हुआ।
हमीर सिंह दुरुस्त ही कहते हैं,
सिक्योरिटी वो मुसलमान ही माइनॉरिटी को दे सकता है क्योंकि 97% मुसलमान है, 3% माइनॉरिटी है। अब हालात ये है इस वक्त मुल्क के कि जहाँ पे मुसलमान खुद सिक्योर नहीं है वहाँ पे अकलियत कैसे सिक्योर हो सकती है? हमारी मस्जिदें दरगाह सिक्योर नहीं है, वहाँ पे मंदिर और चर्च कैसे सिक्योर हो सकते हैं? ये फिरका पसंदी है जो सारे मुल्क को बदनाम किया हुआ है, भट्टा बिठा दिया है। लोग कहते हैं कि हिंदू माइग्रेट कर रहे हैं, अब हिंदू है कितने?
इस हकीकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान में इंसानी जान और माल के अदम तहफ्फुज ने सिर्फ हिंदू बिरादरी नहीं बल्कि हर तबके से वाबस्ता लोगों को तहफ्फुज की तलाश पर मजबूर कर दिया है।
ये थी सहाफी अली हसन की रिपोर्ट। लाहौर की पुलिस का दावा है कि दारोगावाला के इलाके में रात होने वाले मुबैना पुलिस मुकाबले में श्रीलंकन टीम पर हमले और कई दूसरी टारगेट किलिंग्स के 3 मुलजिम हलाक हुए हैं। हलाक होने वाले इश्तहारी मुलजिम थे। लाहौर से शुमैला जाफरी।
मुबैना पुलिस मुकाबला रात दरोगावाला के इलाके शरीफपुरा में हुआ। लाहौर पुलिस के तर्जुमान नायाब हैदर के मुताबिक हलाक होने वाले हफीजुल्लाह उर्फ मोहम्मद अहमद, कासिम रफीक और यासिर का ताल्लुक कल अदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान और लश्कर जंगवी से था। कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से हफीजुल्ला के सर की कीमत 20 लाख रुपए जबकि कासिम रफीक के सर की कीमत 12 लाख रुपए मुकर्रर की गई थी और इनके नाम इंतहाई मतलूब अफराद की फहरिस्त में शामिल थे। नायाब हैदर के मुताबिक कासिम रफीक को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और वो हवालात में कैद था। रात क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मॉडल टाउन को ये इत्तला मिली कि कासिम रफीक के कुछ और साथी दरोगावाला के इलाके शरीफपुरा में मौजूद हैं। पुलिस ने कासिम को हवालात से निकाला और लेकर दरोगावाला रवाना हुए ताकि वहां छुपे हुए मुलजमान की शनाख्त हो सके, लेकिन जब पुलिस मौके पर पहुंची तो मुलजमान की जानिब से फायरिंग शुरू हो गई जिस पर पुलिस ने भी जवाबी फायर किए। तर्जुमान लाहौर पुलिस के मुताबिक क्रॉस फायरिंग का सिलसिला आधा घंटा जारी रहा जिसमें हफीजुल्ला उर्फ मोहम्मद अहमद, कासिम रफीक और यासिर हलाक हो गए। मुलजमान से क्लाशनकोफे और हैंड ग्रेनेड भी बरामद हुए हैं। हलाक होने वाले हफीजुल्लाह का ताल्लुक शेखुपुरा और यासिर का ताल्लुक मुल्तान से है जबकि कासिम रफीक लाहौर के इलाके बादामी बाग का रिहायशी बताया जाता है। मार्च 2009 में पाकिस्तान के दौरे पर आई हुई श्रीलंकन टीम पर लाहौर में उस वक्त हमला किया गया था जब वो एक बस में सवार होकर मैच खेलने के लिए कजाफी स्टेडियम जा रही थी। हमले में श्रीलंकन टीम के 6 खिलाड़ी जख्मी हुए थे जबकि 6 पुलिस एहलकार हलाक हो गए थे। शुमैला जाफरी, BBC न्यूज, लाहौर।
पाकिस्तान में जमहूरी वतन पार्टी के सरबराह नवाब ज़ादा तलाल अकबर खान बुगटी ने जाने फानी से कूच किया। उनकी उम्र 63 साल थी। तलाल बुगटी की तबीयत गुज़श्ता शब अचानक खराब हुई थी। दमे की तकलीफ की वजह से उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां उनको दिल का दौरा पड़ा था जो जानलेवा साबित हुआ। तफसील के साथ क्वेटा से मोहम्मद काजिम।
नवाबजादा तलाल अकबर बुगटी दमे की आरजे में मुबतला थे। उनके पार्टी के अहदेदारों के मुताबिक उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई।
جس کے بعد ان کو فوری طور پر اسپتال منتقل کر دیا گیا تھا. اس حوالے سے پارٹی کے مرکزی آفس سیکرٹری گل محمد کا کہنا ہے.
تو صبح مجھے فون کیا, کہتے ہیں میرا طبیعت خراب ہے, تو میں نے کہا سر میں آ رہا ہوں. جب میں بکٹی ہاؤس پہنچا تو اس کو میں اٹھا کے لے گیا سی ایم ایچ, میں ہاسپٹل اس کو لے گیا, سانس کی تکلیف تھا, وہاں پہ ایڈمٹ کیا. اس کے فوری آدھے گھنٹے کے بعد دل کا دورہ پڑا تھا.
نواب محمد اکبر خان بکٹی کے قتل کے واقعے کے بعد نواب زادہ طلال اکبر بکٹی جمہوری اوتم پارٹی کے سربراہ بن گئے تھے. گزشتہ روز انہوں نے اپنی رہائشگاہ پر میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کی تھی, جو کہ ان کی زندگی کی آخری بات چیت ثابت ہوئی. اس بات چیت کے دوران انہوں نے بلوچستان کی صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کیا تھا.
پھر میاں صاحب تشریف لائے تھے افسوس کرنے, انہوں نے مجھے پھر وعدہ دلایا کہ جی کوئی پیش رفت ہوگا, پر ابھی تک کوئی نہیں ہوا. ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ وہ ان کا دل چاہ رہا ہے مگر اس کے راستے میں رکاوٹیں ہیں یا کوئی پیچیدگی ہیں, کوئی آبسٹیکل ہیں, اور میرے خیال میں یہ وقت آ گیا ہے کہ جو اس کے راستے میں رکاوٹیں ہیں وہ لوگ بھی یہ سوچیں کہ بھائی اس پاکستان سے ہمارے حالات مختلف نہیں ہیں.
انہوں نے بلوچستان کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک جرگہ تشکیل دینے کی تجویز پیش کی تھی. نوابزادہ طلال بکٹی کے وفات کے بعد کیا بکٹی قبیلے کے نواب خاندان یا ان کی سیاست پر کوئی فرق پڑے گا یا نہیں, یہ سوال پوچھا میں نے سینئر صحافی شہزادہ ذوالفقار سے.
اثرات ضرور پڑیں گے کیونکہ واحد پورے خاندان میں طلال اکبر بکٹی تھے جو ہیڈ کرتے تھے ان کے خاندان کے اس گروپ کو جمہوری وطن پارٹی کو, جو ان کی ایکٹیویٹی رہتی تھی, کیونکہ وہ پارلیمانی الیکشن میں ان کی کوئی زیادہ وہ نہیں تھی, اس نہ سیٹ نہ وہ کبھی الیکشن میں پارٹیسپیٹ انہوں نے کیا, لیکن ایک کوئٹہ اور بکٹی ہاؤس کو انہوں نے ایک منبع بنایا تھا سیاست کا, کہ جو سیاستدان ان سے ملتے تھے, آنا جانا تھا.
نوابزادہ طلال بکٹی 17 مارچ 1952 کو پیدا ہوئے تھے. انہوں نے گرامر اسکول کوئٹہ اور ایچ ایس این کالج لاہور سے تعلیم حاصل کی. انہوں نے پسماندگان میں 3 بیٹے اور 1 بیوہ چھوڑا ہے. محمد کاظم, بی بی سی کوئٹہ.
19 کروڑ سے زیادہ کی آبادی, قوت خرید اور شرح خواندگی میں اضافہ, پھر بھی کتاب پڑھنے والے چند سو. صرف چند نسلوں پہلے ہر گھر میں کتابیں ہی کتابیں نظر آتی تھی, ہر گھر میں آنا لائبریری ہوا کرتی تھی. تو اب کیا وجہ کہ کتاب کلچر تمام ہوا؟ نامور شاعر امجد اسلام امجد اور ممتاز افسانہ نگار نیلوفر اقبال سے ٹاکنگ پوائنٹ میں انہی موضوعات پر گفتگو ہوئی ہے. آج یہ آنا تھا پروگرام لیکن نہ آ سکا, بعد میں آئے گا, اس کا تفصیلی حوال تو بعد میں, مگر اس کی ایک سوتی جھلک ہاتھ کے ہاتھ.
سچی بات ہے, ہم لوگوں کی کتابیں آتی ہیں, ہم چند ادیب آپس میں ان کو کر کے ایک دوسرے کی رائے لے لیتے ہیں, اور عام لوگوں تک میرا نہیں خیال کوئی کتاب بھی ہماری پہنچتی ہے.
اس ملک میں جہاں بہت کم لوگ کتاب پڑھ سکتے ہیں یا اپنا نام بھی لکھ سکتے ہیں, بجائے اس کے کہ ہم ان کی تعداد کو بڑھاتے اور ان کو فسیلیٹیٹ کرتے, ان کے لیے کتابیں, لائبریری جو ایک کلچر تھا اس کو آگے لے کے چلتے, اسکولوں کالجوں کی لائبریریوں کو سوشل سائنسز اور لٹریچر کی کتابیں جو ہیں وہاں رکھتے, اور کریکلم ایسے بناتے جس میں بچوں میں پڑھنے کا شوق پیدا ہوتا. بدقسمتی سے ہم نے یہ سب کچھ نہیں کیا.
اردو کی کتابوں کا یہ کہ فوراً کوئی ایسی سوسائٹی یا گروپ ہو جو ترجمہ کرے, بہترین کتابوں کا ترجمہ کرے اور دنیا بھر میں بھیجے. ٹیگور کو ملا تھا نوبل پرائز, آپ کو پتا ہے, صرف اس وقت جب کہ اس کی بک انگلش میں ترجمہ ہوئی, جب اس کی کتاب اپنی لینگویج میں تھی اس کو ادیب آپ ہما شما کی طرح سمجھتے تھے, ساتھی ادیب.
پھر آپ یہ دیکھیں کہ حکومت نے سب سے زیادہ ٹیکسز جو ہیں, اگر آپ بھی غور کیجیے گا, وہ کاغذ اور کاغذ سے ریلیٹڈ انڈسٹری پہ ہیں جن سے کتاب چھپتی ہے. 300 روپے کی کتاب ہوتی ہے. میں نے امریکہ اپنے کسی دوست کو بھیجنی ہے, انڈیا بھیجنی ہے, ساتھ 15-20 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے, لیکن 300 روپے کی کتاب پہ 800 روپے کی ٹکٹ لگتی ہے.
تھوڑے سے لوگ ہیں جنہوں نے پڑھنا ہوتا ہے تو ان تک کتابیں پہنچتی بھی نہیں ہیں, یعنی نہ کوئی لائبریری سسٹم. اور یہاں ابھی میں کہوں گی کہ اچھا ہوا کہ کچھ برسوں سے یہاں کچھ لٹری فیسٹیولز وغیرہ شروع ہوئے, کہ کچھ کتاب کا دوبارہ چرچا شروع ہوا, ادروائز پہلے تو یہ بھی نہیں تھا.
ہم نے بڑی ترقی بظاہر کی, بڑی بڑی بلڈنگیں عمارتیں بنا لی ہیں ہم نے اسکولوں کالجوں کی. مجھے اپنا یاد ہے, میں مسلم ماڈل ہائی اسکول لاہور میں جب پڑھتا تھا تو اسکول کا سب سے بڑا کمرہ جو ہے وہ لائبریری تھا. سب سے مجھے کئی سال کے بعد وہاں جانے کا اتفاق ہوا تو میں نے ان سے پوچھا کہ یار وہ ہماری لائبریری والا کمرہ وہ کدھر ہے, تو انہوں نے کہا جی اس کو گرائے تو مدت ہوگی, اب تو وہاں کلاس روم بن گئے ہیں.
وہ لائبریری,
تو اب وہ پورے اسکول میں کوئی لائبریری نہیں ہے.
واہ,
واہ والا یہ پروگرام تفصیل کے ساتھ بعد میں سنیے گا، اس کا اعلان ہم کر دیں گے۔ سربین اختتام کو پہنچا، ایڈیٹر تھے جعفر رضوی، پروڈیوسر فیاض احمد، معاون پروڈیوسر اطہر کاظمی، اسلام آباد سے اسٹوڈیو مینیجر تھے عامر صدیق اور لندن سے رابن شروڈر۔ تو میں اپنی پوری ٹیم سمیت اجازت چاہوں گا۔ آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ سنیے نخبت ملک سے۔
نیپال میں حکام کا کہنا ہے کہ اس وقت قریباً ہر ایک پولیس اہلکار اور فوجی زلزلے کے متاثرین کے لیے امدادی سرگرمیوں اور لوگوں کی تلاش میں مصروف ہیں۔ حکام نے اب 4,000 افراد کے مرنے کی تصدیق کر دی ہے۔ چین نے ماؤنٹ ایوریسٹ پر آنے والے زلزلے کے بعد ملک کے شمال میں جاری کوہ پیمائی کی موسم بہار کی تمام سرگرمیاں منسوخ کر دی ہیں۔ چوٹی کے نیپالی حصے پر امدادی ہیلی کاپٹرز کام میں مصروف ہیں۔ پاکستان کے شہر پشاور سمیت صوبہ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں آندھی اور طوفانی بارش کے نتیجے میں 44 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے شہر کوئٹہ میں فائرنگ کے ایک واقعے میں شیعہ ہزارہ قبیلے سے تعلق رکھنے والے 2 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ افغانستان کے شمالی صوبے قندوز میں افغان سیکیورٹی فورسز اور طالبان شدت پسندوں کے درمیان جھڑپیں جاری ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ علاقے کا کچھ حصہ باغیوں کے قبضے میں ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔